الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد الذي جاء بالصدق وصدق به وقال في موضع آخر إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله مولانا الذي وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين صحابہ پاک مصطفیٰ کو حق نے کیا جگر دیا صحابہ پاک مصطفیٰ کو حق نے کیا جگر دیا بہر قوم بے دھڑک سب نے مال و زر دیا کسی نے سلسلہ دیا کسی نے نصف گھر دیا مگر عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا خدا کے نام کے سوا جو کچھ تھا لا کے دھر دیا صدیق یارو یاور محبوب کردگار صدیق ہی سے رسم محبت ہے اسوار صدیق جب طلب کسی دل میں نہ آئیں گے اس دل میں نہ آئیں گے نبوت کے تاجدار جس کو صدیق ذات خدا نے کہا اور صدیق ہی مصطفیٰ نے کہا اس کو صدیق ہی مرتضیٰ نے کہا یوں ہی صدیق سب اولیاء نے کہا میں بھی کہتا ہوں صدیق صدیق ہے جو نہ صدیق مانے وہ زندیق ہے. میرے واجب الاحترام قابل صد احترام علماء کرام فیصل آباد کے غیور نوجوانوں اور دوستوں یہ عظیم الشان تاریخی کانفرنس خلیفۃ بلا فصل کے عنوان پر جو منعقد ہو رہی ہے اس کانفرنس کے انعقاد پر میں یہاں ناظم آباد کے علاقہ کے تمام اراکین خالد آباد کے تمام اراکین اور اس یون کے تمام عہدیداروں بالخصوص سعید احمد مدنی اور ان کے تمام رفقاء کو اس عظیم جلسے کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے انتہائی محنت اور ہمت اور کاوش کے ساتھ یہ عظیم الشان تاریخی پروگرام منعقد کیا. میرے بھائیوں وقت کافی بیت چکا ہے، سوا ایک بج رہا ہے. مولانا محمد اعظم طارق صاحب نے اور مولانا قاری عبدالحفیظ صاحب نے، مولانا علی شیر حیدری اور دیگر اکابرین علماء نے نہایت خوبصورت انداز میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو خراج تحسین پیش کیا ہے. میں بھی تھوڑے سے وقت میں خلیفہ اول ہی کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کروں گا اور مجھے امید ہے کہ آپ انتہائی توجہ سے اور انتہائی غور و فکر سے میری معروضات سنیں گے. لیکن سب سے اہم بات ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنی گفتگو کھل کر آپ کے سامنے کروں تو آپ کی پوری توجہ میری طرف ہونی چاہیے. آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ آہستہ بول رہے ہیں، وقت زیادہ ہو گیا ہے شاید، ہے نا؟ آہستہ بول رہے ہیں،
اسی بھی چلے ہوں گے.
دنیا کے اندر کوئی ایسا مذہب نہیں جس کی بنیاد اس بات پر ہو، جس کی بنیاد اس بات پر ہو کہ کسی نبی کا خاندان اور اس کے دوستوں کی اگر آپس میں لڑائی ثابت ہو جائے تو مذہب باقی رہے، کسی پیغمبر کے خاندان اور اس کے دوستوں میں اگر لڑائی ثابت کر دی جائے تو مذہب باقی رہے، اور اگر محبت ثابت ہو جائے تو مذہب ختم ہو جائے. پوری دنیا میں ایسا کوئی مذہب نہیں سوائے ایک مذہب، ٹھیک ہے، دنیا میں ایسا کوئی مذہب نہیں کہ جس مذہب میں یہ ہو کہ نبی کا چچا زاد بھائی اور نبی کا سب سے قریبی دوست آپس میں لڑے، اگر یہ بات لڑائی کی ثابت ہو جائے تو مذہب باقی ہے، اور اگر یہ ثابت ہو جائے کہ ان میں محبت ہے تو مذہب ہی ختم ہے. دنیا میں سوائے ایک مذہب کے ایسا کوئی مذہب نہیں. عیسائیوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ نبی کا رشتہ دار اور نبی کا ساتھی آپس میں لڑتے تھے. یہودیوں نے کبھی بھی کہا کہ ہمارے پیغمبر موسیٰ کے رشتہ دار اور ان کے دوست آپس میں لڑتے تھے. صابیوں نے کبھی بھی کہا کہ داؤد علیہ السلام کے رشتہ دار اور دوست آپس میں لڑتے تھے. پوری دنیا یہودیوں میں، عیسائیوں میں، صابیوں میں ایسا کوئی مذہب نہیں کہ جس مذہب اپنے پیشوا کے رشتہ داروں اور دوستوں کی لڑائی کا اعلان کیا گیا، ایسا دنیا میں کوئی مذہب نہ عیسائی نہ یہودی دنیا میں. اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ ایک ایسا مذہب ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا اور اسلام سے جس کا کوئی تعلق نہیں، دعویٰ اسلام کا کرتا اور اس کا اعلان یہ ہے کہ رسول اللہ کے چچے کے لڑکے نبی کا چچا زاد بھائی علی اور نبی کا سب سے قریبی دوست صدیق، ان کی آپس میں لڑائی تھی، نبی کے دوست فاروق اعظم اور علی کی لڑائی تھی، نبی کے دوست عثمان غنی اور علی کی لڑائی تھی، اور 14 صدیاں بیت گئی، شیعہ نے کتابیں سیاہ کر ڈالی، مورخین نے، شیعہ مجتہدین نے صفحے کالے کر دیے کہ ابو بکر اور علی لڑتے تھے، اور عمر اور علی لڑتے تھے، عثمان اور علی لڑتے تھے، حسین اور صدیق میں مخالفت تھی، فاطمہ اور ابو بکر میں مخالفت تھی. 14 صدیاں بیت گئی کہ خاندان نبوت اور نبی کے دوستوں میں دشمنی ثابت کیا ہے، اور یہ دشمنی ثابت کرنے کے لیے عربی میں کتابیں لکھی گئیں، فارسی میں لکھی گئیں، لیکن ان ساری کتابوں کے مقابلے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، علی اور صدیق ایک تھے، علی اور فاروق ایک تھے، علی اور عثمان ایک تھے. شیعہ مذہب کہتا ہے لڑائی کرتے رہے، مسلمان کہتا ہے محبت کرتے تھے. شیعہ مذہب کہتا ہے دشمنی کرتے تھے، مسلمان کہتا ہے محبت کرتے تھے. شیعہ مذہب کہتا ہے عداوت رکھتے تھے، مسلمان کہتا ہے پیار کرتے تھے. شیعہ مذہب ایڑی چوٹی کا دور لگاتا ہے کہ خاندان نبوت اور ابھی کے دوستوں میں دشمنی تھی، میں دور لگاتا ہوں محبت تھی. شیعہ کہتا ہے دشمنی تھی، میں کہتا ہوں پیار تھا. شیعہ کہتا ہے مخالفت تھی، میں کہتا ہوں تعلق تھا. شیعہ کہتا ہے عداوت تھی، میں کہتا ہوں قریب تھے. شیعہ کہتا ہے دور تھے، میں کہتا ہوں ایک تھے. شیعہ کہتا ہے دو تھے. جو کہتا ہے آپس میں ان کی لڑائی تھی وہ امن پسند ہے، جو کہتا ہے محبت تھی وہ فسادی ٹھہرا. اس پہ آپ غور کریں، اس فلسفے پہ غور کریں میرے بھائیوں. قرآن اور حدیث کو آپ ایک طرف رکھیں، صرف 2 منٹوں کے لیے قرآن اور حدیث کو ایک طرف رکھیں، عقل کی بنیاد پر بات کریں. میں پوری دنیا شیعت کو چیلنج کرتا ہوں، کوئی شیعہ میری گفتگو سن رہا ہو اور اپنے آپ کو پڑھا لکھا شیعہ یا سنجیدہ شیعہ یا غیر مناسب شیعہ یا لاجک سے سمجھنے والا شیعہ اپنے آپ کو کہتا ہو، وہ بھی میری باتوں پہ آج غور کرے، اسے بھی غور کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ مجھے بتاؤ حضرت علی کا پہلا نمبر کیوں، کس بنیاد پر؟ ایک شیعہ نے مجھے کراچی میں کہا تھا کہ نبی کے بعد علی کا پہلا نمبر اس لیے کہ علی پیغمبر کے چچا زاد بھائی تھے. میں نے کہا اگر چچا زاد بھائی ہونے کی وجہ سے پہلی خلافت ہے تو پھر چچا کا کیا قصور تھا؟ حضور کے سکے چچا حضرت عباس زندہ تھے، وہ خلیفہ کیوں نہیں بنے؟ اگر چچا زاد بھائی ہونے کی وجہ سے خلافت ہے تو پھر چچے کا حق زیادہ تھا کہ چچے کے لڑکے کا؟ حضرت عباس بھی زندہ تھے، حضرت نوفل بھی زندہ تھے، نوفل بھی پیغمبر کے سکے چچے چچا تھے، اور عباس بھی سکے چچا تھے. اس نے کہا نہیں، حضرت علی پیغمبر کے داماد بھی تھے، میں نے کہا اگر داماد ہونے کی وجہ سے خلافت ملتی ہے تو نبی کا دوہرا داماد عثمان غنی تھا. علی کے گھر میں ایک بیٹی تھی, عثمان غنی کے گھر میں دو بیٹیاں تھیں. اس نے کہا جی رشتہ دار تھے. میں نے کہا چلو رشتہ داری کی بات کرتے ہیں کہ علی بھی نبی کے رشتہ دار تھے, صدیق بھی رشتہ دار تھے. علی نے نبی سے بیٹی لی تھی, صدیق نے نبی کو بیٹی دی تھی. علی کو جتنا بھی بڑھاؤ گے وہ داماد رہے گا, صدیق کو جتنا بھی گھٹاؤ گے وہ سسر رہے گا. علی کو جتنا بھی بڑھاؤ گے وہ داماد ہوگا, داماد بیٹے کی جگہ پہ ہے. صدیق کو جتنا بھی گھٹاؤ گے وہ سسر رہے گا اور سسر باپ کی جگہ پہ ہوتا. میں نے کہا اصل قرب پیغمبر کی صحبت کی وجہ سے خلافت کا حق ہے. اس پہ آپ غور کریں کہ جب حضرت علی پیغمبر کے گھر آئے تو علی المرتضیٰ کی عمر 2 سال تھی. کتنی عمر تھی حضرت علی کی؟ عمر کتنی تھی حضرت علی کی؟ عمر 2 سال. اور جب حضور کی وفات ہوئی حضرت علی کی عمر تھی 29 سال. تو حضرت علی نے نبی کو کتنے سال دیکھا؟ بلند آواز سے کتنے سال دیکھا؟ حضرت علی نے نبی کو دیکھا 27 سال. اور جب صدیق نبی کے دوست بنے تو صدیق اکبر کی عمر تھی 18 سال, حضور کی عمر تھی 20 سال. جب حضور کی وفات ہوئی تو صدیق اکبر کی عمر تھی 61 سال, حضور کی عمر تھی 63 سال. تو صدیق اکبر نے نبی کو دیکھا 18 سال کی عمر سے 61 سال تک, اور علی نے نبی کو دیکھا 2 سال کی عمر سے 29 سال تک. تو 2 سال کی عمر سے 29 تک 27 سال بنتے ہیں, اور 18 سال سے لے کر 61 سال تک 43 بنتے ہیں. اگر 27 کا حصہ زیادہ ہے تو خلافت کا حق علی کا ہے, اگر 43 کا حصہ زیادہ ہے تو خلافت کا حق صدیق اکبر کا. میں نے کہا دنیا میں کوئی لاجک ایسا نہیں, دنیا میں کوئی دلیل ایسی نہیں کہ صدیق اکبر کی خلافت اول کا جس کے ذریعے انکار کیا جا سکے. پیغمبر علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا, حضور نے فرمایا مرو با بکر فلی سلی بن ناس, ابو بکر کو بلو آ کر میرے مسلح پہ نماز پڑھائے. حضرت عائشہ نے فرمایا ان ابانی کا سقیم, یا رسول اللہ میں باپ بیمار ہیں, آپ عمر کو کہہ دو کہ نماز پڑھائیں. حضور نے فرمایا اب اللہ الا ابا بکر, عائشہ میں کیا کروں, میرا خدا ابو بکر کے علاوہ کسی اور کو میرے مسلح پہ کھڑا کرنے کے لیے راضی نہیں ہوتا. چنانچہ حضرت علی المرتضیٰ نے نبی کی زندگی میں 21 نمازیں, اور ایک روایت میں ہے کہ 17 نمازیں پیغمبر کے مسلح پہ صدیق اکبر نے پڑھائیں. تو صدیق اکبر نے نبی کے مسلح پہ جب 17 نمازیں یا 21 نمازیں پڑھائیں, اس وقت حضرت علی کہاں تھے, حضرت حسین کہاں تھے, حضرت عباس کہاں تھے, حضرت حسن کہاں تھے؟ شیعوں اس بات پہ غور کرو کہ دور پیغمبر کا ہے, نبی کا زمانہ ہے, نبی کا دور ہے. اگر مسلح رسول پہ پیغمبر نے اپنے ہاتھوں سے صدیق کو کھڑا کر دیا تھا تو علی موجود تھے. اگر ان کا حق چھینا گیا تھا تو علی پیغمبر سے سوال کر دیتے. حق چھینا گیا تھا تو فاطمہ الزہرا کے سامنے کہتے کہ اپنے ابا سے کہو میرا حق کیوں چھینتے ہو. عباس کہہ دیتے کہ بھتیجے علی کا حق کیوں چھینتے ہو. دور پیغمبر کا تھا, نبی حیات تھے, نبی زندہ موجود تھے, اور ابو بکر نبی کے مسلح پہ کھڑے تھے. اور ابو بکر پیغمبر کے جب مسلح پہ کھڑے ہیں تو پیچھے ہاتھ باندھ کر علی بھی کھڑا ہے. علی ایک دن نہیں کھڑا ہوا بلکہ 17 نمازوں میں کھڑا ہے, اور پھر 21 نمازوں میں کھڑا ہے. اور عباس بھی کھڑے ہیں, حسین بھی کھڑے ہیں, حسن بھی کھڑے ہیں, اور پھر اس سے آگے چلے صرف ایک دن نہیں کھڑے ہوئے. جب رسول اللہ دنیا سے چلے گئے تو 2 سال 3 مہینے 10 دن تک وہی علی صدیق کے پیچھے کھڑے ہیں, اور پھر 10 سال تک فاروق اعظم کے پیچھے وہی علی کھڑے ہیں, پھر 12 سال تک وہی علی عثمان غنی کے پیچھے کھڑے ہیں. علی المرتضیٰ اور حسن حسین تو 24 سال تک کبھی صدیق کے پیچھے, کبھی عثمان کے پیچھے, کبھی عمر کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو, اور تو 14 صدیوں کے بعد تو آج خمینی کی کتابوں کی شکل میں, کلینی کی کتابوں کی شکل میں, تو اس دور کے بعد آنے والی کتابوں کی شکل میں تو کہتے ابو بکر کافر, تو کہتے عمر کافر, تو کہتے عثمان کافر. اور ابو بکر کو کافر کہنے سے پہلے یہ سوچ لیا ہوتا کہ اسی ابو بکر کے پیچھے تو علی ہاتھ باندھ کے کھڑا تھا, اور میرا خیال نہ کرتا علی کی نمازوں کو دیکھ لیتا, میرا خیال نہ کرا اور حسین کی اقتدا کو دیکھ لیتا, میرا لحاظ نہ کرتا اور عباس کے سجدوں کا خیال کرتا, میرا خیال نہ کرتا اور حسن کے سجدوں کا خیال کرتا, رکوع کا خیال کرتا. رکوع ایک دن کیا ہو تو کہہ دیتا بھول گئے تھے, رکوع 2 دن کیا ہو تو کہہ دیتا بھول گئے تھے, رکوع 10 دن کیا ہو تو کہہ دیتا بھول گئے تھے. اور پیغمبر کے دور میں بھی علی صدیق کے پیچھے, اور صدیق کے دور میں بھی علی صدیق کے پیچھے, اور عمر کے دور میں علی عمر کے پیچھے, عثمان کے دور میں علی عثمان کے پیچھے, ایک دن نہیں 25 سال تک جو علی خلفائے ثلاثہ کے پیچھے ہے ان کو تو کافر کہہ کر پہلے علی سے دشمنی کرتا ہے, بعد میں صدیق سے دشمنی کرتا. میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے تو جو میری بات کی طرف کوئی بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ صدیق وہ ہستی ہے, صدیق وہ ہستی ہے
وہ انبیاء کی جگہ پہ کھڑی ہے. کس کی جگہ پہ کھڑی ہے؟ صدیق نبیوں کی جگہ پہ کھڑا. حضرت حذیفہ نے فرمایا تھا الصدیق قام مقام الانبیاء, اور دنیا کے لوگوں صدیق نبیوں کی جگہ پہ کھڑا ہے. صدیق کیسے کھڑا ہے؟ ہے توجہ, کھولوں بات کو, تھک تو نہیں گئے ہو کہ صدیق نبی کی جگہ پہ کیسے کھڑا ہے توجہ. اور تم صدیق کی بات کرتے ہو, میں کہتا ہوں کہ صدیق وہ مرتبہ رکھتا ہے کہ جو مرتبہ جبریل کا بھی نہیں. جبریل تو صدیق کے پیچھے ہے, صدیق اونچا ہے. نبی کی زندگی کو دیکھو, پیغمبر کی زندگی کی راتوں کو دیکھو کہ نبی کی زندگی میں دو راتیں بڑی عجیب ہیں. ایک معراج کی رات ہے, ایک ہجرت کی رات ہے. معراج کا واقعہ پہلے پیش آیا, ہجرت کا واقعہ بعد میں پیش آیا. معراج پہلے کیوں ہوا, ہجرت بعد میں کیوں ہوئی, اس پہ غور کرو. معراج کی رات نبی کا ساتھی جبریل تھا, ہجرت کی رات نبی کا ساتھی صدیق تھا. ایک رات فرشتوں کا سردار تھا, ایک رات انسانوں کا سردار تھا نبیوں کے بعد. ان کی رفاقتوں کو دیکھو, ان کی عظمتوں کو دیکھو کہ جو رفاقت صدیق کی ہے وہ رفاقت تو جبریل کی بھی نہیں ہے. اس پہ غور تو کرو, اس محبت کو تو دیکھو کہ ایک رات معراج کی ہے کہ جس رات نبی نے معراج پہ جانا تھا, اس رات جس نے ساتھی بننا تھا وہ نبی کو خود جگانے آیا. جس نے معراج کی رات جانا تھا وہ نبی کو جگانے آیا, اور جس نے ہجرت کی رات جانا تھا اس کو نبی جگانے آیا, اس کو پیغمبر جگانے آیا. اور جس نے معراج کی رات جانا تھا, جب نبی کو سواری کی ضرورت پڑی تو وہ جبریل نبی کے لیے براق لینے چلا گیا. اور جس نے ہجرت کی رات جانا تھا اس کو وہ نبی کے لیے براق لینے نہیں گیا بلکہ خود نبی کی سواری بن گیا, اور دنیا کو بتا دیا کہ جس سواری پہ نبی سوار ہوتا ہے وہ سواری کبھی کسی سے پیچھے نہیں رہتی. وہ سواری حلیمہ سعدیہ کی ہو تو تب آگے گزر جاتی ہے, وہ سواری صدیق اکبر کی ہو تو ساری امت کو پیچھے چھوڑ کر آگے چلی جاتی ہے. توجہ ہے آپ کی؟ ایک رات ہے, اس ایک رات میں بڑے فیصلے کیے ہیں. ایک آدمی کہنے لگا کہ علی المرتضیٰ کیا نبی کے بستر پہ نہیں آئے؟ میں نے کہا بستر پہ آئے. اس نے کہا جو بستر پہ آ گیا, جس کو نبی کا اثاثہ مل گیا, نبی کا سامان مل گیا, نبی کی چیزیں مل گئیں, لوگوں کی امانتیں مل گئیں, خلافت کا وہی حقدار ہے. میں نے کہا جس کو نبی کا سامان ملا, اگر خلافت اول کا وہ حقدار ہے تو اس کا مرتبہ کیا ہوگا جس کو خود نبی ملا, جس کو سامان والا ملا, جس کو اثاثے والا ملا. آپ ذرا توجہ فرمائیں, ہجرت کی رات ہے, پیغمبر نے بستر پہ علی کو سلایا, کس کو سلایا؟ اور اپنا جو سامان, کیا سامان تھا؟ جو امانتیں لوگوں کی تھیں حضرت علی کو دے دی. وہ امانتیں بھی آپ کو آج تک کسی نے نہیں بتائی کہ وہ امانتیں کون سی تھیں. میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ امانت کیا تھی. ایک ستو کا توڑا تھا, ایک جو کی بوری تھی, کچھ چاندی کے برتن تھے, ایک سونے کا زیور تھا. جو حضور نے فرمایا علی یہ تیرے پاس ہے, اس کو سرانے رکھو یا اس کو سنبھال کے رکھو اور یہاں سو جاؤ, اور صبح کو یہ لوگوں کو واپس کر دینا, یہ لوگوں کی امانتیں ہیں. علی سو گئے, علی بستر پہ سو گئے, علی المرتضیٰ تو سوئے لیکن نبی اکیلے تھے, نبی تنہا تھے, اور پیغمبر اکیلے ہی تلواروں کے نیچے سے گزرے. اور گئے کہاں؟ اس غور تو کرو, صدیق کے دروازے پہ گئے, صدیق کا دروازہ جا کے کھٹکھٹایا. یہ تو کہتے ہو علی بستر پہ سو گیا, اور جس ایک آدمی اسی رات میں بستر پہ سوتا رہا, ایک آدمی جاگتا رہا, ایک آدمی بستر کے مزے لوٹتا رہا, ایک آدمی نبوت کے مزے لوٹتا رہا, ایک آدمی لوگوں کی امانتیں پاس رکھتا رہا, ایک آدمی اللہ کی امانت کو گود میں بٹھائے رہا, بٹھاتا رہا, ایک آدمی رات کو سوتا رہا, ایک پہاڑوں پہ چڑھتا رہا, ایک آدمی نیند کرتا رہا, ایک نبوت کو کندھے پہ اٹھا کے غار میں اترتا رہا, ایک سویا رہا, ایک جاگا رہا. اور سونے والا کیوں سویا, جاگنے والا کیوں جاگا؟ اس پہ تو غور کرو. کسنے والے سے پوچھیں کہ تجھے کیسے نیند آئی, تلواروں کے نیچے سے پیغمبر گزرنے والے ہیں, تو سو کیسے گیا؟ تو میں نے اور آپ نے سوال کرنا ہے کہ شیر خدا آج کی رات تمہیں نیند کیسے آئی؟ شیر خدا بتائیں گے کہ مجھے آج جتنی نیند آئی زندگی میں کبھی آئی نہیں, کیونکہ بستر پیغمبر کا تھا, کیونکہ بستر نبی کا تھا. جتنی نیند آج آئی زندگی میں کبھی آئی نہیں, بستر پیغمبر کا. میں سو گیا. اے شیر خدا, سو تو تم گئے ہو لیکن یہ خیال نہیں آیا کہ نبی اکیلے جا رہے ہیں, تلواروں کے نیچے سے گزر رہے ہیں. تمہیں ساتھ جانا چاہیے تھا, جہاں پیغمبر گئے ہیں وہاں پہنچا کر آ جاتے, پھر آ کر سو جاتے. شیر خدا نے فرمایا کہ مجھے حکم یہی تھا کہ میں بستر پہ سو جاؤں, میں تو رو گیا ہوں اس لیے. بھی تمہیں کیسے نیند آ گئی؟ ابو بکر کو نیند نہیں آئی, تجھے کیسے نیند آ گئی؟ یہاں فیصل آباد کے ایک مولوی صاحب کے پاس میں یہ کہوں کہ ایک لاکھ روپیہ یہ امانت کے طور پر آپ رکھ لیں. وہ گھر جائیں گے, وہ اچھے پیٹی میں رکھیں گے اور اس کے بعد برتن رکھیں گے, اوپر کپڑے رکھ کے تالا لگائیں گے, اس کے بعد بھی نہ ان کو نیند آئے گی نہ بیوی کو نیند آئے گی, اس لیے کہ امانت بہت مہنگی ہے. اتنی مہنگی امانت کبھی گھر میں نہیں رکھی, اس لیے نیند نہیں آئے گی. شیر خدا سے پوچھا نیند کیوں آئی, فرمایا جو امانت میرے سرانے پڑی تھی اس کی تو قیمت ہی کوئی نہیں تھی, اس لیے نیند مجھے جلدی آ گئی. اور صدیق سے پوچھا تو کیوں نہیں سویا, فرمایا جو امانت میری گود میں تھی وہ عرش اور فرش سے مہنگی تھی, نہ اس کا مقابلہ عرش کر سکتا تھا نہ فرش کر سکتا تھا, اس لیے سو نہیں سکا ہوں. میرے بھائیوں, صدیق کی عظمت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا, اس لیے حضرت حذیفہ نے فرمایا الصدیق قام مقام الانبیاء, صدیق نبیوں کی جگہ پہ کھڑا ہے. صدیق نبی کی جگہ پہ کھڑا کیسے ہے, اس پہ آپ غور کریں. اگر آپ توجہ کریں گے تو میں اکتا کھولنا چاہتا ہوں, اس مشکل کو حل کرنا چاہتا ہوں کہ صدیق نبی کی جگہ پہ کیسے کھڑا ہے. اس لیے کہ 1,24,000 انبیاء میں کوئی پیغمبر ایسا نہیں جس میں دو کمال نہ ہو, ایک یہ کمال نہ ہو جتنے بھی پیغمبر آئے اس میں ایک یہ حال تھا کہ اس نے اپنے سے پہلے آنے والے نبیوں کی خوشخبری دی, اپنے سے پہلے آنے والے نبیوں کی تصدیق کی اور بعد میں آنے والے نبی کی خوشخبری دی, اور یہ کہا کہ مجھ سے پہلے جتنے بھی آئے تھے سارے سچے تھے, میرے بعد جو فلاں آئے گا وہ بھی سچا ہوگا. تو اپنے سے پہلے نبی کی تصدیق کرنا, اس کو تصدیق کرنا کہتے ہیں, پہلی خبر دینا اس کو تصدیق کرنا, اور بعد والے کی خبر دینا اسے خوشخبری دینا کہتے ہیں. قرآن کہتا ہے ہر نبی نے کہا کہ مجھ سے پہلے جو آیا تھا سچا تھا, میرے بعد فلاں آئے گا نبی وہ بھی سچا ہوگا. جیسے قرآن میں ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ قرآن نے کہا مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد, کہ مجھ سے پہلے جو موسیٰ تورات لائے تھے وہ سچے ہیں, اور میرے بعد جو آخر الزمان نبی آئیں گے وہ بھی سچے ہوں گے. میں پہلے کی تصدیق کرتا ہوں, آنے والے کی خوشخبری دیتا ہوں, اور جو پہلے کی تصدیق کرے اسے عربی زبان میں مصدق کہتے ہیں, جو آنے والے کی خوشخبری دے اسے عربی مبشر کہتے ہیں. قرآن کہتا ہے ہر نبی مصدق بھی تھا مبشر بھی تھا, لیکن یہی دونوں صفتیں ہمارے پیغمبر محمد رسول اللہ میں نہیں پائی جاتی. میں حیران ہو گیا کہ 1,24,000 انبیاء مبشر بھی تھے مصدق بھی تھے, لیکن یہی دونوں صفتیں ہمارے رسول میں نہیں پائی گئیں. کیوں نہیں پائی گئیں؟ اس لیے کہ ہمارے رسول نے یہ تو فرمایا کہ مجھ سے پہلے سارے نبی سچے تھے اس لیے وہ مصدق تو نہیں, لیکن ہمارے رسول کے بعد کسی نے نبی بن کر آنا نہیں تھا, اس لیے ہمارے نبی نے کسی خوشخبری پیش نہیں کی, اس لیے وہ مبشر نہ بنے. اور سوال یہ تھا کہ جب ہمارے نبی مبشر نہ بنے, تو جب نبی مبشر نہ بنے بعد میں کسی نبی نے آنا نہیں تھا, تو پھر سوال یہ تھا کہ حضور کی تصدیق کون آتا؟ اس لیے کہ اگر بعد میں کوئی نبی آتا وہی نبی آ کر حضور کی تصدیق کرتا کہ مجھ سے پہلے محمد سچے تھے, تو حضور کے بعد وہ نبی بن کر کسی نے آنا نہیں تھا, حضور کی تصدیق کون کرتا؟ تو یہ عقدہ حل شدہ حل طلب رہ جاتا کہ سارے نبیوں کی تصدیق بعد والے نبیوں نے کی, لیکن محمد کی تصدیق بعد میں کون نبی کرتا کہ بعد میں نبی بن کر کسی نے آنا نہیں تھا؟ تو اللہ نے اس عقدے کو حل کر کے کہا, اے محمد نبی تو تیرے بعد کوئی نہیں, لیکن تیری امت میں میں ایک ایسا شخص پیدا کروں گا جو نبی تو نہیں ہوگا لیکن نبیوں کی جگہ پہ کھڑے ہو کر یہ تصدیق کر کے یہ مسئلہ حل کر چھوڑے گا. اس لیے قرآن نے کہا کہ الذی جاء بالصدق وصدق به, محمد سچائی لا. حضرت حذیفہ نے الصدیق قام مقام الانبیاء, اور دنیا کے لوگوں صدیق نبیوں کی جگہ پہ کھڑا. صدیق نبیوں کی جگہ پہ کھڑا ہے یا نہیں کھڑا؟ صدیق مصلی رسول پہ کھڑا ہے یا نہیں کھڑا؟ میں شیعوں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ شیعوں تم کہتے ہو علی اور صدیق کی لڑائی تھی, علی صدیق میں اختلاف تھا, مجھے ایک بات کا تم ہی جواب دے دو, تمہارے پاس ضرور جواب ہوگا, تم ہی بتا دو کہ حضرت فاطمہ جب بیمار ہوئی تیمارداری کرنے کون گیا تھا؟ جب بیمار ہوئی فاطمہ تو زہرا کو دوائی کس نے دی تھی؟ فاطمہ جب فوت ہو گئی غسل کس نے دیا تھا؟ کفن کس نے پہنایا تھا؟ جنازہ کس نے تیار کیا تھا؟ اور جنازہ پڑھا کس نے تھا؟ صرف حضرت فاطمہ کی تدفین, حضرت فاطمہ الزہرا کا جنازہ, حضرت فاطمہ الزہرا کا کفن, حضرت فاطمہ الزہرا کی نماز جنازہ, اگر آپ کو معلوم ہو جائے شیعہ مذہب کی ساری عمارت دھڑام سے زمین سے گر جاتی. میرے بھائیوں, فاطمہ الزہرا بیمار ہوئی تو تیمارداری کرنے کے لیے جو عورت سب سے پہلے گئی اس عورت کا نام اسماء بنت امیس ہے, شیعہ کی ساری کتابوں میں اس عورت کا نام ہے, لیکن یہ نہیں بتاتے کہ یہ عورت تھی کون. میں بتاتا ہوں کہ یہ عورت صدیق اکبر کی بیوی تھی, یہ عورت صدیق اکبر کی فاطمۃ الزہرا اس طرح علالت پہ ہو اور تیمارداری کے لیے جو عورت سرانے بیٹھی ہو وہ صدیق کی بیوی ہو, اور جو عورت فاطمۃ الزہرا کو دوائی دیتی ہو وہ صدیق کی بیوی ہو اور جب فاطمہ زہرا فوت ہو جائے تو جس عورت نے غسل دیا وہ صدیق کی بیوی یہی اسمہ تھی، اور جب غسل دے چکی تو کفن پہنانے کے لیے یہی عورت تھی جس کا نام اسمہ بنت عمیس تھا، جنازہ تیار اس نے کیا تھا، کفن اس نے پہنایا تھا، غسل اس نے دیا تھا، مارداری اس نے کی تھی اور سارا انتظام اس نے کیا تھا، اور جنازہ جب مسجد نبوی کے چہل میں رکھا گیا تو حضرت ابو بکر اور حضرت علی یہ موجود تھے، حضرت ابو بکر نے فرمایا اے علی بیوی آپ کی ہے، بیٹی پیغمبر کی ہے، جنازہ آپ پڑھائیں، حضرت علی نے جو جواب دیا اس جواب کو پڑھو تب کاتب نے ساتھ میں کنز المال حدیث کی کتاب ہے اور کی کتاب کشف الغمہ میں جلاء العیون میں ہے کہ جنازہ سامنے رکھا گیا، صدیق اکبر نے فرمایا اے علی بیٹی نبی کی ہے، بیوی تیری ہے، جنازہ تم پڑھاؤ، حضرت علی نے جو جواب دیا وہ شیعہ کی کتاب میں اور اہل سنت کی کتاب میں موجود ہے، حضرت علی نے فرمایا اے جانشین رسول میں فاطمہ کا کیسے جنازہ پڑھاؤں، میرے کانوں میں نبی کا یہ فرمان گونجتا ہے کہ نبی نے فرمایا تھا لا ينبغي لقوم فيهم ابا بکر ان يؤمهم غيره، کہ جس قوم میں ابو بکر موجود ہوں کسی اور کے لیے جائز نہیں کہ مسلح پہ کھڑا ہوں۔ سیو یہ باتیں اب تمہاری کتابوں میں موجود ہیں کہ تیمارداری کرنے والی عورت صدیق کی بیوی تھی، قسم پہنانے والی صدیق کی بیوی تھی، غسل کرائے والی صدیق کی بیوی تھی، اور جنازہ پڑھانے والا صدیق اکبر تھا، اور تمہاری کتاب اصول کافی میں ہے کہ ابو بکر کافر تھا، غلام حسین نجفی نے لکھا ابو بکر کافر تھا، ملا باقر مدرسی نے حق الیقین میں لکھا ابو بکر کافر تھا، خمینی نے کشف اسرار میں لکھا ابو بکر کافر تھا، اور بتاؤ اور غلام حسین نجفی کی بات مانو، کلینی کی مانو، خمینی کی مانو، شیر خدا کی مانو کہ جو شیر خدا مسلح رسول پہ صدیق کو کھڑا کر کے فاطمہ الزہرا کا جنازہ پڑھا رہا،
کافر 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 دن کافر رات کافر صبح کافر شام کافر۔
شیعہ تم اپنی کتابوں پہ غور کرو، میرا چیلنج ہے اس بڑے اجتماع میں شیعہ کو چیلنج ہے، میں نے دھوبی گھاٹ کے جلسے میں بھی کہا تھا اور آج یہاں پھر دوسری بات کہتا ہوں، توجہ کیجئے، فیصل آباد کے شیعوں سپاہ صحابہ جلسہ کرتی ہے، تمہیں تکلیف ہوتی ہے، تم احتجاج کرتے ہو، تم کبھی جناب علی کہتے ہو مقابلے میں ہم نے بھی جلسہ کرنا ہے، کبھی کہتے ہو اس جلسے کے انعقاد کو روک دو، میں نے اپنی پوری تقریر میں ابھی تک تمہاری تکفیر کے عقائد اور تمہاری تکفیر کے دائل پیش نہیں کیے، میں عقلی باتیں کرنا چاہتا ہوں، میں تمہیں تمہارے ہی کتابوں سے رد کرنا چاہتا ہوں، چلو تم تکفیر کی باتوں کا کیا جواب دو گے، میری اسی گفتگو کا جواب دو، اور ان باتوں کا جواب نہیں دے سکتے تو جو میں بات ابھی کہہ رہا ہوں ساری دنیا کے شیعہ لے آؤ اس بات کا جواب دے دو، میں اپنے موقف پہ نظر ثانی کر لوں گا، آؤ اسی کا جواب دے دو، میرا دعویٰ ہے، دعویٰ یہ ہے کہ شیعہ جن آدمیوں کو اپنا بارہ امام کہتے ہیں، ان آدمیوں کا اپنے بارہ، ان بارہ اماموں کی اکثریت صدیق اکبر کی اولاد ہے، یہ میرا دعویٰ، اگر یہ دعویٰ میں یہاں ساتھ نہ کروں تو جو سزا مقرر کرو میں بھگتنے کے لیے تیار، اور اگر دعویٰ ثابت ہو جائے اور تو جواب نہ دو تو واقعی پھر تم کافر ہو، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے یا نہیں، ہے توجہ میری طرف آپ کی، میں بات پیش کروں آپ کے سامنے، صدیق اکبر کی چار بیویاں، کتنی بیویاں، صدیق اکبر کی، ایک آدمی کہتا ہے کہ ابو بکر کا دو بیویوں پہ ایک بیوی پہ گزارا نہیں ہوتا تھا، میں نے کہا حضرت علی المرتضیٰ کی کل نو بیویاں تھیں، یکے بعد دیگر اکٹھی نہیں، اکٹھی چار سے زیادہ کبھی نہیں تھی، کل بیویاں کتنی تھیں، نو بیویوں میں 15 لڑکے اور 18 لڑکیاں تھیں، اور 15 لڑکے جو تھے یہ بھی یاد رکھے، ایک لڑکے کا نام حسن، ایک کا نام حسین، ایک کا نام محسن، ایک کا نام محمد، ایک کا نام بلال، ایک کا نام عبد الرحمان اکبر، ایک کا نام عبد الرحمان الاصغر، اور ایک لڑکے کا نام ابو بکر، دو کا نام عمر، ایک کا نام عثمان، یہ حضرت علی کے لڑکے، یہ حضرت علی کے، اور حضرت علی کے ایک لڑکے کا نام معاویہ، اپنی کتابیں اٹھاؤ، اور حضرت علی کی 18 لڑکیاں، ایک حضرت علی کی 18 لڑکیوں میں ایک لڑکی کا نام ہے توجہ، ایک کا نام رقیہ، ایک کا نام ام کلثوم، ایک کا نام رقیہ، ایک کا نام ام کلثوم، ایک کا نام زینب، ایک کا نام لیلا، ایک کا نام مخبا، ایک کا نام عائشہ، دو کا نام حفصہ، ایک کا نام میمونہ، ایک کا نام عاتکہ، ایک کا نام تیکا، اگر علی المرتضیٰ اور عائشہ کی دشمنی تھی تو علی نے اپنی بیٹی کا نام عائشہ کیوں رکھا، اور خلافت پر تم کہتے ہو زبردستی قبضہ کر لیا، خلافت پر زبردستی قبضہ ہو گیا تو بیٹوں کا نام بھی علی المرتضیٰ کے علی المرتضیٰ نے ابو بکر و عمر کے نام پہ زبردستی رکھ دیا کہ بیٹا ابو بکر کا بیٹا علی کا اور نام ابو بکر بیٹا علی کا نام عمر عمر نے زبردستی رکھوایا زبردستی رکھوا سکتا ہے کوئی ایک آدمی کہنے لگا کہ ابو بکر اور عمر اور عثمان علی نے بیٹوں کے نام اس لیے رکھے تاکہ دشمن ہر وقت سامنے رہے تاکہ دشمن ہر وقت میں نے کہا تو مسئلہ حل ہو گیا کہ اپنے تم کسی بیٹے کا نام شمر رکھو کسی کا نام یزید رکھو کسی کا نام ابن زیاد رکھو تاکہ تمہارے دشمن ہر وقت تمہارے سامنے رہے اور صبح سے لے کر شام تک ان کی پٹائی بھی کرتے رہو ٹھیک ہے ایسا ہونا چاہیے چاہیے یا نہیں چاہیے تو اگر نام رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا تو پھر تم بھی یہ نام رکھو میری بات پہ آپ کی توجہ ہے صدیق اکبر کی بیویاں کتنی ہیں صدیق اکبر کی پہلی بیوی کا نام ہے قتیلہ بنت عبد العزہ دوسری بیوی کا نام ہے زینب ام رومان چوتھی تیسری بیوی کا نام ہے حبیبہ بنت خارجہ چوتھی بیوی کا نام ہے اسما بنت امیس یہ جو اسما بنت امیس ہے یہ اسما بنت امیس جو صدیق اکبر کی چوتھی بیوی ہے یہ کل نو بہنیں کتنی بہنیں کتنی بہنیں یہ نو بہنیں یہ جو اسما بنت امیس ہے یہ کتنی بہنیں ہیں اور نو بہنوں میں پانچ بہنیں بڑے بڑے صحابہ کے میں پانچ بہنیں بڑے بڑے اب ذرا توجہ کریں یہ جو اسما بنت امیس ہے اس کا پہلا نکاح حضرت جعفر طیار سے ہوا کس کے ساتھ ہوا یہ جو اسما ہے یہ اسما کون ہے صدیق اکبر کی جو بیوی ہیں ان کا پہلا نکاح کس کے ساتھ ہوا حضرت جعفر طیار سے حضرت جعفر کون تھے حضرت علی کے سکے بڑے بھائی تھے حضرت علی کے حقیقی بڑے بھائی تھے حضرت جعفر تو اسما بنت امیس کا پہلا نکاح حضرت جعفر طیار سے ہوا اور محمد بن جعفر اور عبداللہ بن جعفر دو بچے اسی اسما کے بطن سے حضرت جعفر کے گھر میں پیدا ہوئے اور جب حضرت جعفر جنگ موتا میں شہید ہو گئے تو یہ اسما بیوہ ہو گئی یہ اسما کیا ہو گئی یہ اسما کیا ہو گئی بیوہ ہو گئی اب آپ ذرا تھوڑی سی اور توجہ کریں جب یہ اسما بیوہ ہو گئی تو حضرت علی المرتضیٰ کی یہ بیوہ بھابھی بنی حضرت علی نے اپنی اس بیوہ بھابھی کا نکاح صدیق اکبر سے کر دیا کس سے کر دیا یہ اسما جو ہے یہ بیوہ بھابھی بنی تو حضرت علی المرتضیٰ نے اپنی بیوہ بھابھی کا نکاح کس کے ساتھ کیا حضرت صدیق اکبر سے حضرت علی نے کیا اور قرآن کی یہ آیت اتر چکی تھی کہ ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا کہ کافر کو لڑکی نہ دو کافر کو لڑکی قرآن کہتا ہے کہ کافر کو لڑکی جس طرح خمینی نے اور کلینی نے لکھا کہ ابو بکر کافر تھے سوال یہ ہے کہ اگر ابو بکر العیاذ باللہ کافر تھے تو علی نے اپنی بیوہ بھابھی کا نکاح کافر کیوں کیا شیعو اپنی بات کا جواب دو میری بات کا نہیں جو تمہاری کتابوں میں لکھا اسی کا جواب دو اور پھر یہ دیکھو جب یہ اسما صدیق اکبر کے نکاح میں آئی تو صدیق اکبر کے دو بچے اسی اسما کے بطن سے پیدا ہوئے ایک بچے کا نام محمد بن ابی بکر رکھا گیا ایک بچی کا نام ام کلثوم رکھا گیا جب صدیق اکبر فوت ہو گئے حضرت ابو بکر صدیق کی جب وفات ہوئی تو یہ محمد بن ابی بکر ہے یہ صدیق اکبر کی وفات کے تین مہینے بعد پیدا ہوا یہ محمد بن ابی بکر اور اس بچے کی ولادت کے بعد اس کی اما اسما بنت امیس جو اب پھر بیوہ ہو گئی تھی اس اسما کے نے اپنا نکاح خود علی المرتضیٰ سے کر لیا ذرا غور فرمائیں اس اسما کا نکاح پھر کس کے ساتھ ہو گیا اب دیکھیں اس اسما کی دوسری بہن کا نام کیا ہے دوسری بہن ہے سلمہ بنت امیس یہ حضرت حما کی بیوی ہے ایک تیسری بہن ہے قریبۃ الصغرا یہ قریبۃ الصغرا امیر معاویہ کی بیوی ہے ان کی ایک بہن ام الفضل بنت امیس ہے یہ حضرت عباس کی بیوی ہے ان کی ایک بہن ستیلی بہن ہے میمونہ بنت حارث یہ رسول اللہ کی بیوی ہے اب آپ دیکھیں کل پانچ چھ بہنیں اس اسما کی وجہ سے دیکھیے اسی اسما کی وجہ سے ابو بکر صدیق رسول اللہ کے بھی ہمزرف بنے اسی اسما کی وجہ سے صدیق اکبر جو ہیں یہ حضرت علی کے بھی ہمزرف ہوئے حضرت جعفر کے بھی ہمزرف ہوئے حضرت عباس کے بھی ہمزرف ہوئے حضرت حمزہ کے بھی ہمزرف ہوئے اب تم بتاؤ ہمزرف ہونا محبت کی دلیل ہے کہ دشمنی کی دلیل شیعہ کہتا ہے دشمن تھے میں کہتا ہوں محبت کرتے تھے شیعہ کہتا ہے وہ مخالف تھے میں کہتا ہوں پیار کرتے تھے شیعہ ان نکاحوں نے ثابت کر دیا ہے کہ خاندان نبوت اور صحابہ میں کوئی اختلاف نہیں تھا تھا کوئی اختلاف اور میں بات چیلنج کی کہنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کو شیعہ بارہ امام کہتے ہیں ان کی اکثریت صدیق اکبر کی اولاد ہے. ان کی اکثریت صدیق اکبر کی اولاد. کیسے اولاد؟ کہ صدیق اکبر کے بڑے لڑکے عبد الرحمان کے گھر میں ایک بچی پیدا ہوئی. اس بچی کا نام انہوں نے اپنی بیٹی کے نام اپنی بہن کے نام پہ اسما رکھا. اور ابو بکر صدیق کی سب سے چھوٹی بیٹی سب سے چھوٹے بیٹے محمد کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا. اس کا نام انہوں نے قاسم رکھا. یہ جو قاسم ہے یہ صدیق اکبر کیا لگا؟ حاضر ہونا. یہ صدیق اکبر کا کیا لگا؟ اور وہ جو اسما پیدا ہوئی عبد الرحمان کے گھر وہ صدیق کی کیا لگی؟ اس پوتے اور پوتی کا آپس میں نکاح ہوا. وہ جو اسما ہے وہ عبد الرحمان کی لڑکی ہے جو صدیق کے بڑے لڑکے. تو اسما کا نکاح ابو بکر صدیق کے پوتے قاسم بن محمد سے ہوا. تو پوتے اور پوتی کا آپس میں ہے توجہ. جب پوتے اور پوتی کا نکاح ہوا تو اس نکاح کے نتیجے میں ایک لڑکی پیدا ہوئی. اس لڑکی کا نام رکھا گیا ام فروا. کیا نام رکھا گیا اس لڑکی کا؟ کیا نام رکھا گیا؟ ام فروا. یہ ام فروا صدیق اکبر کی دوتی بھی کہلائی پوتی بھی کہلائی. ٹھیک ہے. یہ جو ام فروا ہے اس کا دادا بھی صدیق بنا اور نانا بھی. یہ ام فروا صدیق کی بچی کہلائی صدیق کی اولاد کہلائی. اس ام فروا کا نکاح کس سے ہوا؟ حضرت علی المرتضیٰ کے بیٹے کا نام ہے حضرت حسین. حضرت حسین کے بیٹے کا نام ہے زین العابدین. زین العابدین کے بیٹے کا نام ہے امام باقر. حضرت امام باقر کے ساتھ ابو بکر صدیق کی اس پوتی اور دوتی ام فروا کا نکاح ہوا اور ام فروا کے بطن سے امام جعفر صادق پیدا ہوئے. اور اس کے بعد اسی لڑکی کی اولاد سے موسیٰ کاظم پیدا ہوئے رضا کاظم پیدا ہوئے تقی علی پیدا ہوئے نقی علی پیدا ہوئے حسن عسکری پیدا ہوئے. اور فیصل آباد کے شیو آؤ میں اور تم مل کر حضرت امام جعفر کے دروازے پر جائیں کہ اے جعفر تو بتا صدیق کا تیرے نزدیک کیا مقام ہے؟ تو امام جعفر نے فرمایا ولدنی ابو بکر مرتین. ابو بکر نے مجھے دو دفعہ جنا. ابو بکر میرا ددیال بھی ہے میرا ننیال بھی ہے میرا پیشوا بھی ہے میرا مقتدا بھی ہے. یہ عبارت تمہاری کتابوں میں بھی ہے کہ ام فرا صدیق کی بچی امام جعفر صادق کی والدہ نکلتی ہے اور تم صدیق کو کافر کہتے ہو امام جعفر کے نام پہ فقہ جعفری بناتے ہو. مجھے بتاؤ اگر تم صدیق کا دشمن ہو تو اس سے پہلے امام جعفر کے دشمن ہو. جذبات چلے ٹھیک نہیں. میں پشاور تقریر کر رہا سی تو ایک پٹھان نے نعرہ لایا تاج و تخت نبوت ختم. یہ بھی اسی طرح دہی. کوئی بات سمجھ بھی آ رہی ہے آپ کو؟ میں نے ایک جلسے میں کہا ایک خان پٹھان سے کہ تم نعرے بڑے لگاتے ہو کوئی بات بھی سمجھ میں آئی؟ اس نے کہا سمجھ ومجھ کچھ نہیں آتا تھا تمہارا جوش کرتا تھا ہمارا نعرہ لگاتا تھا. ایسا تو نہیں ہو رہا؟ سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ اب آپ مجھے بتائیں کہ مصلی رسول پہ حضرت علی نے صدیق اکبر کو کھڑا کیا اور ہاتھ باندھ کر سوا دو سال تک حضرت علی نے بھی حضرت حسین نے بھی حضرت حسن نے بھی حضرت عباس نے بھی صدیق کے پیچھے نماز پڑھی. جب حضرت علی کی بیوی فاطمۃ الزہرا بیمار ہوئی تو حضرت ابو بکر کی بیوی نے تیمارداری کی کفن پہنایا جنازہ تیار کیا جنازہ صدیق اکبر نے پڑھا. اور جب رشتوں کی بات آئی تو صدیق اکبر کی پوتی کا نکاح امام باقر سے ہوا جس سے سارے بارہ اماموں کی سات بارہ اماموں کے سات امام پیدا ہوئے. مجھے آپ فیصلہ کر کے بتاؤ شیعہ تم ہی بتا دو. اب تم اپنی کتابوں کو دیکھو اپنے لٹریچر کو دیکھو ان باتوں کو دیکھو. یہ میرے ہاتھ میں خمینی کی کتاب ہے یہ خمینی کی تحریر ہے یہ خمینی کا لٹریچر ہے. مجھے کہتے ہو کہ میں برا کہتا ہوں مجھے کہتے ہو میں گالی دیتا ہوں مجھے ہو میں تشدد کرتا ہوں. مجھے بتاؤ میں نے قرآن سے حدیث سے تاریخ سے رشتوں سے حضرت علی اور صحابہ میں محبت ثابت کی ہے پیار ثابت کیا ہے تعلق ثابت کیا ہے. لیکن اس کے مقابلے میں یہ خمینی کی کتاب ہے کشف اسرار ٹائٹل پہ خمینی کا فوٹو ہے. اس کے 115 صفحے پہ خمینی کہتے ہیں کہ ابو بکر سے بڑا قرآن کا دشمن دنیا میں کوئی. ٹھہرے میری بات پہ غور کریں میری بات پہ غور کریں. نعرے کم لگائیں بات زیادہ سمجھیں. یہ میرے ہاتھ میں خمینی کی وہ کتاب ہے جو میں وزیر اعظم پاکستان کے سامنے دو مرتبہ پیش کر چکا ہوں، صدر پاکستان کو دکھا چکا ہوں، میں نے ایران کے صدر ہاشمی رفسنجانی کو پیشکش کی ہے کہ آؤ ان کتابوں پر سرچ کرو، یہ کتاب ہے ابو بکر، وہ ابو بکر جس کے پیچھے سوا دو سال تک حضرت علی نے نمازیں پڑھی ہے، اس ابو بکر کو خمینی نے کہا وہ قرآن کا دشمن تھا، اگر وہ قرآن کا دشمن تھا بتاؤ حضرت علی کی نمازیں کہاں گئیں، حضرت حسین کی نمازیں کہاں گئیں، وہ اقتدا کہاں گیا، مجھے یہ بتاؤ کہ یزید غلط تھا، یزید بیکار تھا، یزید بدنیت تھا، یزید برا تھا، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، توجہ کیجئے، یہ حضرت حسین نے یزید کا مقابلہ کیا، کیوں مقابلہ کیا، کہ یزید غلط تھا، جو غلط تھا اس کے مقابلے میں نواسا میدان میں آیا، جو غلط تھا اس کا مقابلہ نبی کے نواسے نے کیا، مجھے بتاؤ اگر نواسا غلط آدمی کا مقابلہ کر سکتا ہے، اگر صدیق غلط تھا علی مقابلے میں کیوں نہیں آئے، اگر عمر غلط تھا علی مقابلے میں کیوں نہیں آئے، اگر عثمان غلط تھا علی مقابلے میں کیوں نہیں آئے، اگر معاویہ غلط تھا اور علی اور حسن حضرت حسن اور حسین مقابلے میں کیوں نہیں آئے، اور یزید کا مقابلہ تو نواسا رسول کرتا ہے کہ وہ غلط تھا، بتاؤ اور ابو بکر کو خمینی کا قرآن کا دشمن، تو اگر وہ قرآن کا دشمن تھا علی کو چاہیے تھا قرآن کے دشمن کے پیچھے نماز نہ پڑھتا، قرآن کے دشمن کو خلیفہ نہ مانتا، قرآن کے دشمن کے پیچھے ہاتھ نہ باندھتا، قرآن کے دشمن سے اسی طرح جنگ لڑتا جس طرح یزید سے جنگ حضرت حسین نے لڑی تھی، لڑنی چاہیے تھی یا نہیں چاہیے، یہ میرے ہاتھ میں ایک اور کتاب ہے توسہ حنفیہ، اس کتاب پہ غور کریں، یہ کتاب لاہور سے چھپی ہے، ہمیں کہتے ہم تشدد کرتے، میں نے کیا تشدد کیا، میں نے کون سی گالی دی، میں نے کس کو برا کہا، توجہ کریں، یہ خمینی کے ایک شاگرد کی کتاب ہے، غلام حسین ندوی لاہور ہے، ابھی زندہ ہے، مدرسہ موجود ہے، کتب خانہ موجود ہے، مارکیٹ میں کتاب موجود ہے، یہ کتاب بھی میں حکومت کو دکھا چکا ہوں، توسہ حنفیہ کتاب کا نام ہے، اس کتاب کے 250 صفحے پہ اس ملعون نے پیغمبر کے جانشین کو اتنی بڑی گالی دی ہے کہ میں سٹیج پر وہ گالی نہیں پڑھتا، مفہوم بیان کرنا چاہتا ہوں، نقل کفر کفر نباشد، تاکہ آپ کو پتا چلے کہ ہمارا موقف کیا ہے، دیکھیے اس کتاب کے 250 صفحے پر فیصل آباد کے غیور سنیوں، فیصل آباد کے تاجروں، فیصل آباد کے مولویوں، فیصل آباد کے پولیس افسروں، فیصل آباد کے انتظامیہ کے لوگ، سپاہ صحابہ کو پرتشدد جماعت کہنے والوں، آؤ یہ کتاب بھی پڑھو، یہ لٹریچر بھی پڑھو، 250 صفحے، یہ ملعون کہتے ہیں غلام حسین ندوی کہ ابو بکر عمر عثمان کا نام انسان اپنی شرمگاہ پر لکھ کر پھر بیوی کے پاس جائے، مجھے یہ بتاؤ اس کتاب کے بارے میں ہمیں خاموش ہو جانا چاہیے، اس کتاب کے بارے میں ہمیں چپ کر جانا چاہیے، نواز شریف تجھے کسی نے برا کہا تو تیرا قانون حرکت میں آ گیا، تیری حکومت پہ تنقید کی قانون حرکت میں آ گیا، اور صدیق کو اتنی بڑی گالی دی جائے میں چپ کر جاؤں، اگر میں چپ جاؤں تو میرے سے بڑا لانتی کوئی نہیں، یہ یاد رکھیں، کوئی سمجھوتا نہیں صدیق کے دشمن سے، یہ یاد رکھیں، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، جس ابو بکر کو نبی نے مسلح پہ کھڑا کیا اس ابو بکر کا نام لکھ کر یہ کتاب بھی پاکستان میں چھپی ہے، یہ کتاب بھی کراچی سے چھپی ہے، اور لکھنے والا علی اکبر شاہ ہے، نام شیخ سقیفہ، اوپر ابو بکر کا نام لکھا، نیچے کتے کا فوٹو بنایا ہوا، یہ دیکھ، یہ دیکھ کارٹون بنایا صدیق اکبر کا کارٹون، توجہ، ایک سال ہو گیا فیصل آباد کے مسلمانوں، ایک سال ہو گیا یہ کتاب لے کر میں پاکستان کے ہر بڑے دل سے گیا ہوں، حکمرانوں کے پاس یہ کتاب لے کر گیا ہوں، تم مجھے بتاؤ اس کتاب کے چھپ جانے کے بعد ہم کیسے چین کی نیند سوئیں، ابو بکر کا نام لکھ کر اگر قیامت کے دن ابو بکر نے رسول اللہ کی عدالت میں تم سے پوچھ لیا کہ او مسلمانوں کلمہ محمد کا پڑھتے تھے اور پاکستان میں میرا نام لکھ کر کتے کے فوٹو بنائے گئے، تم خاموش رہے، مولوی خاموش رہے، پیر خاموش رہے، بتاؤ قیامت کے دن رسول اللہ کو کیا جواب دو گے، یہ کتابیں ضرورت نہیں ہونی چاہیے، بتاؤ یہ لٹریچر ضبط نہیں ہونا چاہیے، ہمارا موقف صحیح ہے یا غلط ہے، اور یہ کتاب توجہ جس نے صحابہ کے خلاف کتاب لکھی وہ لعنت کا مستحق ہے، یہ میرے ہاتھ ایک اور کتاب ہے نسل خلافت بلا فصل، یہ ابھی تازہ کتاب چھپی ہے، اور پچھلے سال جب وزیر اعظم کو میں نے یہ لٹریچر دکھایا تھا اگر اس وقت وہ کتابیں ضبط ہو جاتی تو یہ نئی کتاب کبھی نہ چھپتی، یہ نئی کتاب چھاپی ہے شیعہ نے، غلام حسین ندوی نے لکھی ہے، کتاب کا نام ہے نسخ خلافت بلا فصل، یہ کتاب ہے نسخ خلافت بلا فصل. اس کتاب کے 226 صفحے پہ یہ ملعون کہتا ہے العیاذ باللہ العیاذ باللہ کہ ابوبکر اور ابلیس کا ایمان برابر ہے. یہ دیکھو مسلمانوں، اس لٹریچر کے خلاف سپاہی صحابہ چوکوں میں، چوراہوں میں، بازاروں میں، گلیوں میں احتجاج کرتی ہے. اسے کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اگر تاری ماں کو کوئی شخص طوائفہ کہے تم اس سے لڑتے ہو اور لوگوں سے کہتے ہو میں غیرت مند آدمی ہوں، کہ میں اپنی ماں کے دشمن سے لڑتا. جس عورت کو تیرے باپ نے تیری ماں کہا اس کے لیے لڑائی کو غیرت کہتے ہو، اور اس عورت کو اللہ کے قرآن نے تیری ماں کہا اس کے لیے احتجاج کرتے ہو تو اسے کہتے ہو جناب یہ تشدد ہے، یہ فساد ہے. نہیں، یہ غیرت ہے، یہ حمیت ہے، یہ ایمان ہے. میرے بھائیوں، یہ کتابیں، یہ لٹریچر، ان کے خلاف ہمارا احتجاج برحق ہے یا نہیں برحق؟ آپ اس احتجاج میں ہمارا ساتھ دیں گے؟ سپاہی صحابہ نے جو ناموس صحابہ کا بل پیش کیا، توجہ، بیٹھ جائے، کوئی آدمی دعا سے پہلے نہیں جائے گا، بیٹھ جائے ایک منٹ. اور ایک نئی بات آج ہوئی ہے کہ شناختی کارڈ میں مرد کا کھانا ختم کرنے کا اعلان ہوا. آج پڑھا ہے آپ نے اخبار میں؟ پڑھا ہے. اور اس پر یہ اتنا بڑا ظلم ہوا ہے، اتنا بڑا ظلم ہوا ہے کہ نواز شریف کے پورے دور میں جتنے بھی سیاہ کارنامے ہیں ان کارناموں میں یہ بھی بہت بڑا سیاہ کارنامہ ہے یا نہیں ہے کہ چار مہینے پہلے شناختی کارڈ میں مذہب کے کھانے کا اعلان کرتے ہو اور کئی جگہوں پر چند عیسائی ہڑتال کرتے ہیں تو ان کو دیکھ کر 99% مسلمانوں کی آبادی کے سارے مطالبات کو مسترد کر دیتے ہو. مسلمانوں، شناختی کارڈ میں مذہب کے کھانے کے اندراج کے بغیر سپاہی صحابہ چین سے نہیں بیٹھے گی. تم بھی ہمارا ساتھ دو گے؟ دو گے ساتھ؟ اگر پاکستان کی موجودہ حکومت نے شناختی کارڈ میں مذہب کے کھانے کا اعلان نہ کیا اور یہ آج جو اخبار میں آیا یہ فیصلہ واپس نہ لیا تو سپاہی صحابہ پاکستان کی تمام سنی جماعتوں کے ساتھ مل کر سڑکوں پہ، چوروں پہ، بازاروں پہ اتنا بڑا مارچ کرے گی کہ دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکے گی. سپاہی صحابہ کا ہاتھ دھو گے؟ اور نواز شریف صاحب، یہ اعلان مارچ جو ہم کریں گے یہ بے نظیر جیسا نہیں ہوگا کہ ملتان سے شروع ہو کر لالا موسیٰ پہ ختم ہو جائے. ٹھیک ہے، یہ چلے گا تمہارے گھر تک. چلنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اگر سپاہی صحابہ نے شناختی کارڈ کے لیے تحریک چلائی تو ساتھ دو گے؟ جو ساتھ دے گے دونوں ہاتھ کھڑا کرے، دونوں ہاتھ. ایک اور بات ٹھہرے، بھئی ایک ضروری بات یاد رکھیں کہ سپاہی صحابہ نے ناموس صحابہ کا بل پیش کیا ہے، اسے منظور ہونا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کریں. اور ایک اور وعدہ لینا چاہتا ہوں، آپ کو سپاہی صحابہ کا موقف سمجھ میں آ چکا ہے؟ آپ اپنے اپنے حلقے میں سپاہی صحابہ کا یونٹ بناؤ گے، پرچم لہراؤ گے؟ جو یونٹ بنائیں گے دونوں ہاتھ کھڑا کرے، دونوں ہاتھ، دونوں ہاتھ. وآخر دعوانا الحمدللہ. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ اس جلسے کو قبول فرما. اے اللہ جو دور دراز سے لوگ آئے ان کے آنے کو قبول فرما. اور اس علاقے خالن آباد کی جو سپاہی صحابہ کی باڈی ہے اس کو ترقی عطا فرما. صلی اللہ علیہ وسلم.